بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ سامعین، پہلے آج کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ سامعین اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام بزم دوستاں کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں۔ اسی طرح رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، اب سے کچھ دیر بعد ہم عالمی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے نئے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری، دنیا کے 115 اعلی سطحی وفود کی شرکت۔ 5 اگست کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کی مناسبت سے پاکستان بھر میں یوم استحصال کشمیر، اسلام آباد سمیت سبھی شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے۔ دہلی میں جنتر منتر پر کسانوں کی پارلیمنٹ کے زیر عنوان کسانوں کا مظاہرہ اور مجوزہ الیکٹرک امینڈمنٹ بل کے خلاف بجلی ملازمین کی ستیہ گرہ۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ملک کے 8ویں صدر کی حیثیت سے پارلیمنٹ کے روبرو اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری ایرانی پارلیمنٹ کے عالی شان ایوان میں منعقد ہوئی، جس میں ارکان پارلیمنٹ، اعلی سول اور فوجی حکام کے علاوہ بڑی تعداد میں غیر ملکی مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ پارلیمانی کمیٹی کے ترجمان کے مطابق سید ابراہیم رئیسی کی حلف برداری کی تقریب میں دنیا کے 73 ممالک کے 115 سرکاری عہدیداران، نمائندہ وفود اور اہم شخصیات نے شرکت کی، جن میں عراق کے صدر برہم صالح، افغانستان کے صدر اشرف غنی، آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشینیا، الجزائر کے وزیر اعظم، پاکستانی وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے اور سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی، کویت کے وزیر خارجہ، قطر کے وزیر تجارت، شاہ عمان کے خصوصی نمائندے، شام، ترکی اور روس سمیت متعدد ملکوں کے اسپیکر صاحبان، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ، حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم، یورپی یونین کے نمائندے انریکے مورے اور بہت سے دوسرے اعلی غیر ملکی مہمانوں نے شرکت کی۔ اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف نے تقریب حلف برداری میں شریک مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور تقریب کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کیا۔ بعد ازاں عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی ایجئی نے منتخب صدر سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ بعد ازاں صدر نے حلف نامے پر دستخط کیا اور اس دستاویز کو آئین کی نگہبان کونسل یا شورا نگہبان قانون اساسی کے سربراہ آیت اللہ احمد جنتی کو پیش کیا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے حلف اٹھانے کے بعد حاضرین سے خطاب کیا اور اپنی حکومت کی داخلہ اور خارجہ پالیسی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت عوامی حکومت ہوگی اور جو انتخابات کے دوران جو وعدے انہوں نے کیے وہ پورا کریں گے۔ انہوں نے پارلیمنٹ اور عدلیہ سے اپیل کی کہ وہ عوامی مشکلات کے حل، کرپشن کے خاتمے اور اقتصادی استحکام کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی رائے سے بننے والی حکومت عوام کے مفادات کا دفاع کرے گی اور انصاف کے قیام کی راہ پر اپنی پوری توانائیاں بروئے کار لائے گی۔ اپنی حکومت کی خارجہ پالیسی پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طاقتور ایران خطے کی طاقت ہے اور میں تمام ہمسایہ ملکوں کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی تنازعات کو بین الاقوامی تعاون کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ایران دنیا بھر کے مظلوموں کی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر ایران کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران پہنچنے والے عالم رہنماؤں نے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کر کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے عراقی صدر برہم سالے سے ملاقات میں زور دے کر کہا کہ ایران ایک مضبوط اور طاقتور عراق کا خواہاں ہے۔ عراقی صدر برہم سالے نے جمعرات کی صبح صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول ایران ایک مضبوط اور طاقتور عراق کا خواہاں ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران نے عراق کی عرضی سالمیت اور امن استحکام کے لیے شہید قاسم سلیمانی جیسے اپنے عزیز ترین شخصیات کا خون دینے سے بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی سے افغانستان کے صدر، آرمینیا کے وزیر اعظم، الجزائر کے وزیر اعظم اور آذربائیجان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی ملاقات کر کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ملک کے خلاف کسی بھی طرح کی بے وقوفی کا ٹھوس اور کرارا جواب دیا جائے گا۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزارت خارجہ و ترجمان سعید خطیب زادہ نے صہیونیوں سے خطاب میں کہا کہ ایران کے خلاف فوجی اقدام کی صہیونی حکومت کی دھمکی کے جواب میں کہا کہ ایران کے خلاف کسی بھی بے وقوفی کا ٹھوس اور کرارا جواب دیا جائے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ٹویٹ کر کہا کہ اسرائیلی حکومت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اب ایران کو بے شرمی سے فوجی حملے کی دھمکی دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ شرارتی سلوک مغرب کی اندھی حمایت کی وجہ سے ہے۔ ایران کے سفارتکار کہنا تھا کہ ملک کے خلاف کسی بھی طرح کی بیوقوفی کا ٹھوس اور کرارا جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت ایران کو نہ آزمائے۔ وزارت خارجہ و ترجمان نے اس سے پہلے بحر عمان اور خلیج فارس میں کشتی کے ساتھ ہونے والے حادثوں کو مشکوک قرار دیا۔ جمعرات کو پاکستان میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پورے ملک میں 5 اگست کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے دن کے مناسبت سے پورے ملک میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ اسی مناسبت سے اسلام آباد میں پاکستانی وزارت خارجہ کی عمارت کے سامنے سے بھی ایک ریلی نکالی گئی، جس میں صدر ڈاکٹر عارف علوی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری، وزیر داخلہ شیخ رشید اور دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس ریلی سے پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری، وزیر داخلہ شیخ رشید نے خطاب کیا۔ یوم استحصال کشمیر کے ذرائع نے اسی قسم کی ریلیاں کراچی، لاہور، ملتان اور پشاور سمیت پورے پاکستان میں نکالی گئیں، جن کے شرکا نے کشمیر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور ان کے حقوق کے حصول تک ان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ان کا ملک کشمیریوں کے حق کی لڑائی جاری رکھے گا۔ عمران خان نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہوئے آج 2 سال ہو گئے۔ انہوں نے ہندوستان پر کشمیر کے تعلق سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے اور کشمیری عوام پر مظالم ڈھالنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ یقین اور عزم کے ساتھ لڑتا رہے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ برطانوی حکام نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ویزے کی توسیع سے معذرت کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی محکمہ داخلہ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ نواز شریف اس فیصلے کے خلاف امیگریشن ٹریبونل میں اپیل کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے وکلاء نے برطانوی امیگریشن ٹریبونل میں اپیل کر دی ہو اور اس اپیل پر فیصلہ ہونے تک محکمہ داخلہ کا حکم غیر مؤثر رہے گا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اپیل پر فیصلہ ہونے تک نواز شریف برطانیہ میں قانونی طور پر مقیم رہ سکتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ٹیلی فون پر نواز شریف سے رابطہ کیا اور ہوم آفس کے فیصلے سے متعلق بات چیت کی۔ نواز شریف نے انہیں ہوم آفس کے فیصلے پر قانونی کارروائی سے متعلق آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے نجی ٹی وی جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کا پاسپورٹ 16 فروری کو ختم ہو چکا ہے اور انہوں نے درخواست نہیں دی، وہ اب پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ دوسرے یعنی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے برطانیہ میں نواز شریف کی ویزا درخواست مسترد ہونے پر کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ نواز شریف بیمار نہیں ہیں، انہوں نے جھوٹ بول کر ویزا لیا اور اس ویزے پر وہ برطانیہ میں مقیم تھے۔ دہلی کے جنتر منتر پر کسانوں کی پارلیمنٹ کے نام سے تینوں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کے ساتھ ہندوستان کے محکمہ بجلی کے ملازمین نے بھی الیکٹرک امینڈمنٹ بل 2021 کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ نئی دہلی سماج نمائندے کے مطابق دہلی کے جنتر منتر پر تینوں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے دھرنے کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع ہونے کے ساتھ ہی دہلی کی سرحدوں پر 8 مہینے سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے بھی جنتر منتر میں مظاہرے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کسان ہر روز بسوں کے ذریعے دہلی کے سرحدوں سے جنتر منتر پہنچتے ہیں۔ ان کا مظاہرہ دن کے 11 بجے شروع ہوتا ہے اور شام 5 بجے تک جاری رہتا ہے۔ 5 بجے کسان دہلی کی سرحدوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کسانوں نے جنتر منتر پر اپنے مظاہروں کو کسانوں کی پارلیمنٹ کا نام دیا ہے۔ جنتر منتر پہنچنے کے بعد احتجاجی کسان ہر روز پہلے کسان پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر شام 5 بجے تک کسانوں کی پارلیمنٹ کا اجلاس جاری رہتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے کسان 8 مہینے سے دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ وہ تینوں نئے زرعی قوانین کے واپسی کا مطالبہ کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے زرعی قوانین کی واپسی تک ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ جنتر منتر پر کسانوں کی پارلیمنٹ کے عنوان سے جاری مظاہرے میں الیکٹرک امینڈمنٹ بل 2021 کی بھی مخالفت شروع کر دی گئی۔ یہ بل ابھی پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوا، لیکن مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور توقع ہے کہ یہ بل مانسون سیشن میں ہی پاس ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ جنتر منتر پر نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی آف الیکٹرک امپلائیز اینڈ انجینئرس کی کال پر محکمہ بجلی کے ملازمین نے بھی احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا۔ جنتر منتر پر نئے مجوزہ الیکٹرک امینڈمنٹ بل کے خلاف بجلی ملازمین کے ستیہ گرہ کے نام سے یہ مظاہرہ منگل سے شروع ہے اور پروگرام کے مطابق جمعے تک جاری رہے گا۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں سینکڑوں طالبان جنگجو مارے گئے ہیں۔ آوا پریس کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی قومی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں اور افغان فوج اور سیکورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں 300 سے زائد طالبان کو ہلاک اور 125 کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا کہ ان جھڑپوں کے دوران بڑی مقدار میں طالبان کے ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ صوبہ دارہ میں شامی فوج کی گاڑی پر دہشت گردانہ حملے کے بعد حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی شام میں موجود دہشت گردوں نے شامی فوج کی گاڑی پر حملہ کر دیا، جس میں گاڑی میں سوار تمام فوجی جاں بحق ہو گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بدھ کے روز دہشت گردوں نے جنوبی صوبہ دارہ میں فوج کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ شام میں امریکہ کی ایک بار پھر چوری پکڑی گئی۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے شام سے اسمگلنگ کے 25 تیل ٹینکرز عراق پہنچا دیے۔ شام کے شمال مشرقی صوبہ الحسکا کے مقامی ذرائع کہنا ہے کہ جمعرات 5 اگست 2021 کو امریکی فوجوں نے شام کے تیل کنویں سے تیل نکال کر 25 تیل ٹینکرز شام سے عراق پہنچا دیے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سیر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو نجی سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں نئے ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں وسیع پیمانے پر عالمی رہنماؤں کی شرکت کے پیغام، اور اسی طرح سے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے اپنے خطاب میں جو دنیا کو آج پیغام دیا ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اسی کے ساتھ ان چیلنجوں کا جائزہ لیں گے جو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو اندرون ملک اور عالمی سطح پر درپیش ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تزیہ نگار، نوید حیدر تقوی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا تہران میں مقیم ایک اور ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقوی کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے نوید حیدر تقوی صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
بہت شکریہ۔
بہرحال، ایران کے نئے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری آج منعقد ہو گئی۔ انہوں نے تقریب سے خطاب جو کیا ہے اس کے اہم نکات کیا تھے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تقریب حلف برداری جو ہوئی ہے، یہ ایک ایران کے لیے، بلکہ میں کہوں گا خطے کے لیے، ایک تاریخی دن ہے، اور اس دن جیسا کہ آپ نے اپنی رپورٹوں میں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اس وقت خبروں میں سرخیوں کی صورت میں ہیں کہ 73 ملکوں کے 115 سے زیادہ وفود اور نمائندوں نے اس تقریب حلف برداری میں شرکت کی، اور خاص طور پر اسلامی جمہوریہ ایران نے ان تمام وفود اور مہمانوں کا جو ہے وہ استقبال کیا اور ان کی مہمان نوازی کی۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے، صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے اپنے خطاب میں جو اہم نکات بیان کیے ہیں ان میں سب سے اہم نکتہ عوام کی خدمت، عوام کی حاکمیت، اور جن ووٹوں سے اور وہ صدر بنے ہیں انہوں نے ان افراد کا نام نہیں بلکہ پوری قوم کے حوالے سے یہ کہا کہ میں 8 کروڑ افراد کا جو ہے آبادی کا صدر ہوں، اور میرے لیے جو ہے سب مساوی ہیں، اور جتنی بھی قومیں اس سرزمین میں آباد ہیں وہ سب کی سب جو ہے میرے لیے قابل احترام ہیں، اور جو وعدے ہم نے اپنی انتخابی مہم میں عوام سے کیے ہیں ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم اپنے ان وعدوں پر جو ہے وہ عمل کریں گے۔ دوسری جو چیز انہوں نے اپنے خطاب کے اندر علاقائی اعتبار سے مثلاً بیان کی وہ یہ کہ آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تمام علاقائی ممالک اور تمام دنیا کے ممالک کی طرف، اور خاص طور پر جو ہے وہ دوستی اس عنوان سے کہ ایران جو ہے خطے میں امن اور استحکام کا جو ہے وہ خواہاں ہے، اور اس حوالے سے ایران کا جو کردار رہا ہے وہ قابل ستائش ہے، اور ایران جو ہے اسی اپنے عزم پر قائم رہے گا۔
بہت بہت شکریہ۔ اور قمر عباس نقوی صاحب سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے۔ نقوی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جناب۔
جی نقوی صاحب، ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے اپنی تقریب حلف برداری کے بعد جو خطاب کیا ہے اس میں عالمی برادری کو انہوں نے کیا پیغام دیا ہے؟
دیکھیں، عالمی برادری کو جو پیغام دیا ہے ڈاکٹر رئیسی نے وہ تو بالکل سے واضح ہے، اور وہ وہی پیغام ہے جو ایران مسلسل دیتا آ رہا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نئی حکومت ہے یا جو نئے صدر ہیں ان کی ایک خاص بات یہ ہے میری نظر میں کہ جو اصل پیغام انقلاب کا اور جس پیغام کے ساتھ ایران میں انقلاب کامیاب ہوا اور جن عزائم کا اظہار آغاز سے اب تک کیا جاتا رہا اس کے پوری طرح سے اس کی نمائندگی کرتے ہیں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی۔ تو جو ابھی انہوں نے اپنی تقریر میں جس طرح کا پیغام دیا اس میں وہ جو پروپگنڈا تھا جو کہ صاحب یہ ایک خاص دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر یہ جیتے تو یوں ہوگا، اس سے اس طرح کے بہت سارے پروپگنڈے تو بہت ہی زیادہ کیے جاتے رہے اس سے پہلے، اور اس بار کے الیکشن میں بھی ایسا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنے خطاب میں ان تمام خدشات کا ازالہ کیا بالکل واشگاف الفاظ میں، اور یہ واضح کیا اور یہ یقین دلایا کہ ایران کی جو پالیسی ہے جس طرح سے امن کی پالیسی ہے، جس طرح سے مذاکرات کے ذریعے علاقائی مسائل حل کرنے کی جو پالیسی ہے، اور جنگ اور اشتعال انگیزی سے پرہیز کی جو پالیسی ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گی۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ہی واضح پیغام تھا ان کی تقریر میں۔
کیا ڈاکٹر رئیسی کی حکومت میں ایران کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
جی دیکھیں، ایسا تو مجھے کوئی امکان نہیں نظر آتا ہے کہ تبدیلی، جسے حقیقت میں تبدیلی کہا جائے، تو ایسی کوئی تبدیلی تو نہیں آئے گی۔ ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ انداز ضرور مختلف ہوگا، اور جو اب تک جس طرح کا یہ حالیہ کچھ برسوں میں جو انداز تھا اس سے تھوڑا سا الگ ہوگا، یہ جو صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ اور اتنا چونکہ جو میں نے جیسا کہ عرض کیا گفتگو کی شروعات میں کہ اس نظریے کے حامل ہیں کہ جس نظریے کے تحت اب تک امریکہ اور سامراجی طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے ان لوگوں نے، تو اسی طرز فکر کی نمائندگی کرتے ہیں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی۔ تو اس میں جو ایک طرح سے جو سب کچھ واضح ہے ان کے لیے، یعنی ان کے لیے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ لاؤ آزمائیں یہ راستہ آزمائیں, شاید مطلب شاید کچھ بھلائی ہو امریکہ کر دے یا سامراجی طاقتوں کی طرف سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سامراجی طاقتوں کی یا امریکہ کی طرف سے کوئی خوش فہمی نہیں ہے. تو چونکہ خوش فہمی نہیں ہے تو اس لیے بہت زیادہ امید بھی نہیں ہوگی اس اب جو نئی ٹیم آئے گی خارجہ پالیسی کے تئیں. تو وہ بڑے واضح طور پر اور بہت ہی اچھی طرح سے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ ہوگا اور اقدامات کیے جائیں گے, بہت ہی زیادہ طوالت نہیں نظر آئے گی. اور جیسے کہ کچھ برسوں میں ایسا ہم نے کبھی بعض مواقع بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایک طرح سے امید لگا لی گئی تھی کہ شاید مسائل کا حل ہو جائے امریکہ سے ٹیم میں مذاکرات کر کے گروپ میں, لیکن ایسا اب لگتا ہے کہ یہ جو ٹیم ہے چونکہ اس کے نظر میں شناخت پوری طرح سے واضح ہے اور اچھی طرح سے پہچان ہے ان کو, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اعلیٰ انداز رہے گا. لیکن جہاں تک تبدیلی کی بات ہے تو تبدیلی تو نہیں آئے گی.
بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ جناب. ایک منٹ کا وقت ہے, عالمی سطح پر ایران کو کن چیلنجوں کا سامنا ہے؟
دیکھیے عالمی سطح پر ایران کو جو چیلنج ہیں, ایک تو بڑی انہوں نے خود بھی واضح طور پر کہا کہ یہ پابندیاں جو ہیں یہ تھوڑی سی جو ہے وہ متاثر کر رہی ہیں, جبکہ کرونا کے نیام میں بھی ایران بڑی سختی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اس نے برداشت کیا اور اس میدان میں بھی سرخرو ہو رہا ہے. اور جو چیلنجز درپیش آ بھی رہے ہیں, لیکن ایران علاقائی اور عالمی سطح پر جو ہے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ بھی کر رہا ہے, اور اپنے جو موقف ہے ایران کا اس کو ہر سطح پر ایران نے جو ہے وہ ثابت کیا ہے اور اس کو منوایا ہے. جہاں تک جو ہے وہ آئی اے ای کا تعلق ہے, وہاں پر بھی ایران نے اپنے موقف کو منوایا ہے. جو چیلنجز جو پہلے تھے وہ اب برقرار ہیں, لیکن ایران کی نئی حکومت نے عزم ظاہر کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کریں گے اور سرخ رو ہوں گے. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ جو مظلوم اقوام کے نمائندے آج کی تقریب میں موجود تھے, انہوں نے بھی جو ہے اس تقریب کو چار چاند لگایا اور ایران کے آئین میں جو چیز مظلوموں کی حمایت کے حوالے سے تھی اس نے بھی اس کو سرخرو کیا ہے.
جی جی, اور یہاں پر ہم یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے اپنے خطاب میں بھی یہ کہا ہے کہ ایران کی جانب سے مظلوم اقوام کی حمایت کا سلسلہ جاری رہے گا. اور جہاں تک اندرون ملک چیلنجوں کا سامنا ہے تو سب سے بڑا چیلنج ان کے سامنے عوام کی اقتصادی اور معاشی مشکلات ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ اور یورپ کے مذاکرات کے سہارے ان مسائل کے حل کو نہیں ٹالیں گے بلکہ اندرونی توانائیوں سے کام لیتے ہوئے ترجیحی بنیاد پر عوام کے مسائل کو حل کریں گے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں. سامعین, اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور آخر میں آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں, اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین, آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور ہماری ہمیشہ سے ہی یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہر آنے والا دن جو ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو, معنوی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی, یہ ہماری دعا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم ایک عرصہ ہو گیا تقریباً ڈیڑھ سال سے قریب قریب ہی ہے. ہمیشہ آپ تمام سامعین سے ایک بات کا ذکر کرتے ہیں ان کرونا کے ایام میں کہ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور ان ایام کے اندر ماسک کا استعمال لازمی رکھیں، سماجی فاصلے کی رعایت کریں، اور اس وائرس کا جو ایک بڑھتا ہوا ایک جو رپورٹوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس کو جلد از جلد جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے، مگر یہ کہ ہم سب مل کر اس کے لیے جدوجہد کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ابتدائی پروگرام میں میں تمام ان سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے عید قربان اور عید غدیر کی مناسبت سے ہمیں مبارکبادی پیغامات ارسال کیے. اسی طریقے سے عید مباحلہ کے موقع پر بھی بہت سے سامعین نے ہمیں مبارکبادی پیغامات ارسال کیے ہیں. ہم تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں.
پریہ حسین تقوی. اب سامعین کے خطوط اور پیغامات پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر ممبئی سے محمد یوسف صاحب نے. وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے اور آرکائیو کے ذریعے، کیونکہ مجھے وقت نکال کر ریڈیو تہران سننا پڑتا ہے. کچھ ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہے اور مصروفیات ہیں کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لیکن جو چیز مہم ہے وہ انسان کا اپنا طرز زندگی ہے. بہرحال میں نے اپنی زندگی کو کچھ اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اس میں تمام چیزوں کی جگہ رہے، اور ریڈیو تہران کی نشریات سننا بھی ان کاموں میں سے ہے جو میری ترجیحات میں شامل ہیں. ریڈیو تہران ہماری فکری صلاحیتوں میں چار چاند لگا رہا ہے، اسی لیے ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے.
جی جناب محمد یوسف صاحب، ممبئی ہندوستان سے آپ نے محبت نامہ ارسال کیا، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب سے آپ نے ہمیں خط لکھنا، پیغامات دینا شروع کیا ہے، وقتاً فوقتاً پابندی کے ساتھ آپ کے خطوط ہمیں موصول ہوتے ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہر دو مہینے چار مہینے بعد جو ہے وہ آپ کی طرف سے محبت نامہ موصول ہوتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ ہمارے پروگراموں کو سنتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، اور خاص طور پر جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، زندگی کے اندر جو ہے وہ نظم اور اپنی مصروفیات کو منظم کرنا ایک نہایت ہی ضروری امر ہے، اور اگر انسان ان چیزوں کا پابند ہو جائے تو بہت سی چیزیں اس کی زندگی کے اندر آسان ہو جاتی ہیں. لہٰذا ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش اور خواہش رہتی ہے کہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کے اندر نظم پیدا کریں، اور خاص طور پر زندگی کے اوقات کی قدر ان کو ہونی چاہیے کہ جو وقت ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں وہ وقت جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ صرف ہو، اور کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ضائع نہ ہو. میں ایک روایت میں بہن مریم زہرا پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے دن وقت کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے وقت جو ہے وہ کہاں صرف کیا، آیا کسی نیک کام میں صرف کیا، کسی مصروف کام میں صرف کیا، یا ایسے ہی ہم نے بغیر کسی مثلا سوچے سمجھے اپنے وقت کو جو ہے وہ گزار دیا. لہذا بہت اچھا لگتا ہے کہ جب سامعین کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر نظم پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو اس کے وقت پر انجام دیا جاتا ہے، تو بہت اچھا احساس ہوتا ہے. ریڈیو تہران آپ کی ترجیحات میں ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کو ہمارے پروگرام پسند آ رہے ہیں، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے نشریات کا سننا، وقت نکال کے، یہ قابل ستائش اور قابل قدر ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو باغو سے مراد بلوچ صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں. کچھ عرصے پہلے میرے وائس میسج کو میرے کہنے پر خط بنا کر پیش کیا تھا، بہت اچھا لگا. نہایت محبت سے آپ نے میرے احساسات کی ترجمانی کی. اس مرتبہ میں اپنے ایک دوست کی مدد سے اردو میں یہ خط تحریر کروا رہا ہوں. امید ہے کہ اس کو درست کر کے پروگرام میں شامل کریں گے. ریڈیو تہران میرا عرصہ دراز سے ساتھی ہے. میں نے ریڈیو تہران سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ رہا ہوں. دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتا ہوں لیکن ریڈیو تہران کی بات ہی الگ ہے. ریڈیو تہران کے پرانے دوست مجھے نام سے جانتے ہیں اور میں بھی ہمیشہ ان کو یاد رکھتا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے پاس پرانا ریڈیو سیٹ ہے جو ابھی تک ٹھیک کام کر رہا ہے اور آواز بھی اس کی اچھی ہے. اب تو ریڈیو بنانے والے بھی نہیں ہیں جن کے پاس جا کر ریڈیو سیٹ کی خرابی دور کروائی جائے. پروگرام خلقت کی رانائیاں سنا بہت اچھا پروگرام ہے. اس کے علاوہ نور ایمان، کلام نور، افکار و نظریات، دریچے اسلام کی معرفت، آس پاس، آج کا ایران، افغانستان اور پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران، یہ سارے پروگرامز اچھے جا رہے ہیں. میری طرف سے ریڈیو کے تمام دوستوں کو سلام.
جی جناب مراد بلوچ صاحب، ٹنڈو باگو سندھ پاکستان سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا. پرانے آپ سامے ہیں ریڈیو تہران کے اور برسہ برس سے ریڈیو تہران سے آپ کا لگاؤ قابل قدر ہے. اور جیسا کہ آپ نے اپنے اس خط میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ ریڈیو کے جو ہمارے اسٹاف کے ممبران ہیں آپ کو جانتے ہیں، تو میں نے پرانے اسٹاف کے جو دوست ہیں ان سے آپ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے پہچان لیا اور آپ کو بہت بہت جو ہے وہ سلام بھی کہا ہے. اور چونکہ ایک وقفہ بیچ کے اندر آ گیا تھا کہ جس کی بنیاد پر کچھ جو ہے وہ آپ کے خطوط بھی پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے اور کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ فاصلہ ہوا، لیکن اب دوبارہ سے آپ نے جو ہے نا وہ رابطہ قائم کیا اور ایک آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا. اس کے ساتھ اس آڈیو پیغام کو ہم نے خط کے عنوان سے پروگرام میں شامل کیا، وہ آپ کو پسند آیا. بہرحال یہ ہم نے اپنے تمام ان دوستوں کے لیے یہ جو ہے وہ سہولت فراہم کی ہے کہ اگر کوئی دوست ہمارا لکھنے لکھانے کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی ان کو پریشانی ہو تو وہ اپنا آڈیو پیغام ہمیں ارسال کر دیں، ہم اس آڈیو پیغام کو مثلاً خط کی صورت کے اندر پروگرام بزم دوستہ میں شامل کر لیں گے. اور آپ نے ایک دوست کی مدد سے یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے تو ہم اس دوست کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو خط لکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ مدد فراہم کی اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے اپنے خط کو جو ہے وہ لکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے لکھا کہ ریڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو واقعاً ایسا ہی ہے. جہاں پر بھی یہ لسنرس ہیں، پرانے لسنرس ہیں، اگر ان سے کچھ پوچھا جائے تو ریڈیو کے حوالے سے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ریڈیو نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ایک ہمارے بہت ہی پرانے سینئر جو ہے وہ سامے ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر جو ہے وہ ریڈیو نے ایک انقلاب برپا کیا ہے، یعنی کہ ریڈیو سے جڑے رہنے کی بنیاد پر انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا، اپنی فکر کو جو ہے وہ آگے بڑھایا اور آج وہ ایک اچھے عہدے پر گورنمنٹ کی ملازمت جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اپنے کنبے کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ایسے سینکڑوں موارد موجود ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ریڈیو معاشرتی اعتبار سے اپنے اثرات مرتب کرتا ہے، بشرطے کہ ریڈیو سے تعمیری، تربیتی، اسلامی، اخلاقی، قرآنی پروگرام جو ہے وہ نشر ہوں. ساتھ ہی ساتھ جو تفریحات ہیں وہ بھی زندگی کا حصہ ہیں، اگر وہ حدود کے اندر رہیں تو اس سے یقینی طور پر انسان کی زندگی کے اندر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں. بہرحال ریڈیو کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہے. آپ نے ساتھ ہی ساتھ لکھا کہ پرانا ریڈیو ہے اور وہ بہترین انداز سے چل رہا ہے اور اب تو ریڈیو بنانے والے ہی جو ہے وہ موجود نہیں ہیں. ایسا ہی ہے کیونکہ نئی نئی ٹیکنالوجیاں اب آ گئی ہیں، اب تو موبائل کے اندر ریڈیو سیٹ موجود ہیں، چجائے کہ موبائل کے اندر ریڈیو کی وہ فریکوینسیاں کہ جو ہم مستقل بنیاد پر ایک ریڈیو سے حاصل کرتے ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی ہیں. صرف ایف ایم ریڈیو جو ہے وہ محدود پیمانے پر چلتا ہے، لیکن ریڈیو بہرحال ریڈیو ہے اور مختلف فریکوینسیوں پر اس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں. اور بہت سے سامعین ریڈیو کی نشریات ریکارڈ کر کے ہمارے لیے بھیجتے بھی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈیو جو ہے وہ نہایت ہی مؤثر ذریعہ ہے اطلاعات و معلومات کی فراہمی میں. شکریہ ادا کرتا ہوں ان دوستوں کا کہ جو روزانہ کی بنیاد پر ریڈیو کی نشریات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ریڈیو ابھی زندہ ہے اور ریڈیو کے عاشق موجود ہیں دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں، اور ریڈیو سنتے ہیں اور ریڈیو کی نشریات کو پسند کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب مراد بلوچ صاحب، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر بہاولپور سے احمد سیال صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں، پرانا سامع ہوں، خط وغیرہ پہلے لکھا کرتا تھا لیکن کافی سالوں سے یہ اچھی عادت مجھ سے ترک ہو گئی۔ اب احساس ہوتا ہے کہ لکھنا لکھانا کتنا ضروری ہے، یا یہ کہوں کہ کاغذ اور قلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا بہت ضروری ہے۔ خیر، جو تاخیر ہوگی اسے جانے دے، اب انشاءاللہ پابندی کے ساتھ لکھنے کا عہد کرتا ہوں۔ الفاظ کو ضبط تحریر کرنا نہایت ضروری ہے، اس سے ذہن کھلتا ہے اور الفاظ کا ذخیرہ ہمیشہ انسان کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کی اور کچھ دیگر دوستوں کی طرف سے خط لکھنے پر تاکید کیے جانے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے اچھے لگتے ہیں لیکن میری توجہ خبروں اور سیاسی پروگراموں پر زیادہ ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران ہمیشہ سے علاقائی خبروں کو نشر کرنے میں پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ جو خبریں ہمیں ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہیں، دیگر نشریاتی ادارے ان کو نشر نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہمیں ریڈیو تہران کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی موضوعات پر ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے تحلیلی پروگرام بھی قابل تعریف ہیں، جن کو سن کر مختلف موضوعات کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی لائق تعریف ہیں، جن میں پروگرام کلام نور جو قرآن آیات کی تفسیر پر مبنی ہے، جبکہ صبح کی نشریات کا پروگرام صبح امید بھی بہت اچھا پروگرام ہے۔ اسلام کی معرفت پروگرام میں بھی بہت اچھے موضوعات کو مورد گفتگو قرار دیا جاتا ہے۔
جی جناب احمد سیال صاحب، بہاولپور پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور پہلے آپ کے خط جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ موصول ہوا کرتے تھے، لیکن بہت طویل عرصے بعد آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا ہے، اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا، ہم آپ کا یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے خط لکھنے کے حوالے سے مختصر الفاظ کے اندر ایک بہت ہی اچھی مثلاً بات کی کہ جس کا تذکرہ ہم اکثر و بیشتر پروگرام میں کرتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے کچھ لسنرس، سینئر لسنرس جو ہیں، وہ بھرپور مہم بھی چلاتے ہیں اور ہم بھی اس مہم کا حصہ بنتے ہیں، اور لوگوں کو خط لکھنے لکھانے کے حوالے سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے۔ اور یہاں پر جگہ ہے کہ میں شکریہ ادا کروں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرس آرگنائزیشن پاکستان کا، اور ان کے روح رواں محمد ارشد قریشی صاحب کا، کہ جو اس حوالے سے بھرپور مہم بھی چلاتے ہیں اور لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور ڈاک کے ذریعے سے جو ہے وہ خط ارسال کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خط ڈاک کے ذریعے سے آئے یا واٹس اپ کے ذریعے سے، لیکن بہرحال ایک قدیم رسم جو ہے موجود ہے، لہٰذا ڈاک کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اور کاغذ قلم کا جو رشتہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اس رشتے سے جڑا رہے، جو ذہن میں آتا ہے اس کو ضبط تحریر کرے، اس سے انسان کا ذہن بھی کھلتا ہے، الفاظوں کا ذخیرہ بھی یقینی طور پر جو ہے وہ بڑھتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ خبریں اور سیاسی پروگرام آپ کی توجہ کا مرکز رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چند پروگراموں کا ذکر کیا کہ جو آپ کو پسند ہیں، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ علاقائی خبریں ریڈیو تہران کا خاصہ ہے، چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہوں، یمن کے حوالے سے ہوں، افغانستان کے حوالے سے ہوں، شام کے حوالے سے ہوں، عراق کے حوالے سے ہوں، اور ریڈیو تہران حقیقت پر مبنی خبریں اور تجزیے جو ہے وہ اپنے سامعین کے لیے پیش کرتا ہے، اور یہی چیز دیگر ریڈیو اسٹیشن کے مقابلے میں ریڈیو تہران کو ممتاز بنائے ہوئے ہے۔ مسئلہ فلسطین ہو یا استقامتی محاذ کی کارروائیاں اور ان کی استقامت، ریڈیو تہران لمحے لمحے کی خبریں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور سامعین ان کو سراہتے ہیں، اور یہ ہمارا جو ہے وہ ایک پیشہ وارانہ فریضہ بھی ہے اور ہم اس کو عبادت سمجھ کر جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، مظلوموں کی آواز بنتے ہیں اور یقینی طور پر مظلوموں کی آواز جو ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط لکھا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 مرداد، 26 ذی الحجہ اور 6 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس ذی الحجہ سن 559 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ و ادیب ابو الفضائل عامدی عراق کے شہر واسط میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بغداد میں فقہ، اصول فقہ، ادب اور ریاضی جیسے علوم حاصل کیے اور ان علوم میں مہارت حاصل کی۔ ابو الفضائل عامدی نے بہت اچھے شعر بھی کہے ہیں۔ انہوں نے 49 سال کی عمر میں وفات پائی۔ چھ اگست سن 1825 عیسوی کو لاطینی امریکہ کے ایک ملک بولیویا کو آزادی ملی اور اسپین کو اس ملک سے اپنا قبضہ ختم کرنا پڑا۔ ہسپانوی سامراج نے 16ویں صدی سے بولیویا پر قبضہ شروع کیا تھا۔ سامراج نے بے دردی سے اس ملک کے قدرتی ذخائر کو لوٹا۔ بولیویا پر قبضے کے دوران ہسپانوی سامراج کو عوام کی متعدد تحریکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تحریکوں میں سب سے اہم سائمن بولیور کی قیادت میں شروع ہونے والی تحریک تھی۔ چھ اگست سن 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام میں دنیا میں پہلی بار امریکہ نے ایٹم بم استعمال کیا۔ امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹمی بمباری کر کے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہیروشیما پر اس ایٹم بم گرنے سے، جس کی طاقت 20 کلو ٹن ٹی این ٹی کے برابر تھی، 90,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 75,000 زخمی ہوئے۔ قابل ذکر ہے کہ ہیروشیما پر ایٹمی بمباری کے نقصانات ابھی تک جاری ہیں۔ امریکہ نے کچھ وقفے سے جاپان کے ایک اور شہر ناگا ساکی پر بھی ایٹمی بمباری کی، جس کے نتیجے میں جاپان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ہونے والی ایٹمی بمباری بدترین جنگی جرائم میں شمار ہوتی ہے۔ چھ اگست سن 1962 عیسوی کو جزیرہ جمائیکا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اس سرزمین کو سن 1494 میں کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا تھا۔ 16ویں صدی سے 18ویں صدی عیسوی تک یہ ملک اسپین کے زیر تسلط رہا اور اس کے بعد یہ برطانوی سامراج کے قبضے میں چلا گیا۔ یورپی غاصبوں نے جمائیکا کے اکثر مقامی باشندوں کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ 10,000 سیاہ فام غلام لے آئے۔ جمائیکا نے آنتیل یا کارائیب فیڈریشن کی تشکیل کے 4 سال کے بعد آزادی حاصل کی. پندرہ مرداد سن 1356 ہجری شمسی کو ایران کے اس وقت کے وزیر اعظم امیر عباس ہویدہ کو اس کی 13 سالہ وزارت عظمیٰ کے بعد اس عہدے سے برطرف کر دیا گیا. امیر عباس ہویدہ جو امریکی پالیسیوں کے تحت کام کرتا تھا اور شاہ ایران کا تابع تھا وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچا اور 13 سال تک شاہ کی ظالمانہ پالیسیوں اور ایران میں امریکہ کے ناجائز مفادات کا تحفظ کرتا رہا. لیکن سن 1356 ہجری شمسی میں جب شاہ نے امریکہ کی ایما پر خود کو اصلاحات اور سیاسی آزادی کا حامی ظاہر کرنا چاہا تو ہویدہ کو برطرف کر دیا. اس کے 1.5 سال کے بعد جب ایران میں اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا تو عدالت میں امیر عباس ہویدہ پر مقدمہ چلایا گیا اور ملک و قوم سے غداری کے جرم میں اس کو سزائے موت دے دی گئی. پندرہ مرداد سن 1366 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے ایک اعلی افسر میجر جنرل عباس بابائی کی شہادت ہوئی. وہ صدام کی باسی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے. میجر جنرل عباس بابائی سن 1319 ہجری شمسی میں شہر قزوین میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فوج میں شامل ہو گئے. انہوں نے فضائیہ کے کالج سے ڈگری حاصل کی. میجر جنرل بابائی نے انقلاب کی کامیابی اور صدام کی جارحیت کے بعد تن من دھن سے اپنے اسلامی ملک کا دفاع کرنا شروع کر دیا. وہ سخت ترین فضائی آپریشنوں میں حصہ لیتے تھے. اسی طرح کے ایک آپریشن میں آج ہی کے دن ان کی شہادت ہوئی. چھ اگست سن 1996 عیسوی کو امریکہ کے اس وقت کے صدر بل کلنٹن نے ایران کے خلاف امریکی اقتصادی پابندیاں سخت کرنے کے قانون پر دستخط کیے. اس قانون کے مطابق جو بھی کمپنی ایران کے تیل اور گیس کے شعبے میں $4 کروڑ سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرے گی اس پر یہ قانون لاگو ہوگا. امریکہ نے اس قانون کی منظوری سے ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ وہ علاقے اور دنیا میں امریکہ کی توسیع پسندانہ اور مداخلت پسندانہ پالیسیوں کی مخالفت ترک کر دے. لیکن ستمبر سن 1997 میں فرانس کی ٹوٹل کمپنی نے ایران کے گیس کے شعبے میں $60 کروڑ کی سرمایہ کاری کی. اس کے بعد دیگر کمپنیوں نے بھی ایران کے تیل اور گیس کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی. اس طرح امریکہ کو اپنے اس منصوبے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور لیجئے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ینسى من ذکره ولو ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من انبيائك ورسلك وانشأت من اصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من
بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.